گردوں کا خاتمہ نہیں کر سکتی.
صحیح.
اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ لڑائی پرولونگ کر کے لڑی جاتی ہے اور انتظار اس بات کیا جاتا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں, کیونکہ عموماً ایک ان کا ایک خاص عمر ہوتی ہے جو 20 سال سے لے کے 30-35 سال کی عمر تک انسان ایکٹیو ہوتا ہے.
صحیح.
اس کے بعد یہ اس کے لیے ان ایکٹیویٹیز کو جاری رکھنا بہت مسئلہ ہوتا ہے, پھر وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو اس پہ دو فرنٹس پہ کام ہوتا ہے, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیتے رہنا, جنگ جاری رکھنی, اور دوسرا یہ کوشش کرنا کہ نئے ریکروٹس نہ آئیں. تو پاکستان دونوں فرنٹ پہ کام کر رہا ہوگا, زیادہ ذکر فوجی ایکشن کا ہوتا ہے, لیکن دوسرے فرنٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو ذرا ہماری کمزوری ہے کہ ہمارے یہاں بھی ان کے لیے چندے جمع ہوتے ہیں, پیسے آتے ہیں, اس سورس کو ہم ختم نہیں کر سکے, اور اب بھی کہیں نہ کہیں سے ان کو آپ دیکھیں نوجوان ریکروٹ مل جاتے ہیں. تو یہ ایک طویل لڑائی ہے جو اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی, لیکن اگر ہماری کمٹمنٹ رہی تو ضرور ختم ہوگی, ہم ان پہ قابو پا لیں.
یہ بہت اچھی آپ نے بات کی, ظاہر کمٹمنٹ, اور پھر تھوڑا لوگوں کو شاید یہ بھی تیار کرنا کہ یہ کوئی محدود جنگ نہیں ہے, خاص طور پہ جب آپ نے اس کو نظریاتی محاذوں پہ لڑنا ہے تو اس کے اثرات بھی دور رس ہیں, اور اس کے لیے کوششیں بھی جو ہیں وہ ذرا طویل المدتی ہونی ہوگی.
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اسد. دیکھیے ایک ہمارے ہاں مسئلہ ہے سیاست میں بھی, دیکھیں معیشت کا بھی جب ذکر ہوتا ہے تو جو بھی ہمارے سیاستدان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگلے 2 سال میں معیشت ٹھیک ہو جائے گی, ہم چند ہفتوں میں کرپشن ختم کر دیں گے. اصل میں یہ مسائل جو ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتے, اسے تو حکومتیں چاہیے ہوتی ہیں, نسلیں چاہیے ہوتی ہیں, اور کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں ضرورت اس بات کی کہ لوگ سنجیدہ باتیں کریں, عوام کو بے وقوف نہ سمجھیں, عوام کو ساتھ لے کے چلیں, کبھی یہ لڑائی لڑنی ہے, مل کے لڑنی ہے, اور اس میں وقت لگے.
میں ذاتی طور پہ بھی کوئی غیر ضروری تنقید کا قائل نہیں ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ ایک کرٹیسزم پاکستان میں جنرلی ہوتا ہے, جب ہم نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں اس میں ایک کرٹیسزم یہ ہے کہ اس کا ایک نقطہ تھا, یعنی ان کو دہشت گرد گروپوں کا پیچھا کرنا یا ان کو ڈسمینٹل کرنا, فوج یہی کر سکتی ہے. اس کے بعد جتنے کام ہیں وہ زیادہ تر سویلین انسٹیٹیوشنس کی طرف آئیں گے, ان کو کرنے ہوں گے. اور کرٹیسزم یہ ہے کہ اس سطح کی کمٹمنٹ نظر نہیں آتی. گزشتہ روز چودھری نثار نے جو پریس بریفنگ دی, ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اس طرح کے ایلیگیشن بھی نفسیاتی طور پہ ہمیں جنگ ہارنے کی طرف لے جائیں گے. ایسا نہیں ہے, نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. یہ میں گورنمنٹ کا ورژن ساتھ ساتھ دینا چاہتا ہوں, لیکن آپ کے خیال میں آپ جب اس کو انالائز کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کی جس شدت کے ساتھ ان محاذوں پہ لڑنے کی ضرورت ہے, اسی شدت کے ساتھ حکومت ایکشن بھی لے رہی ہے اور اس کی پلاننگ کا حصہ بھی ہے, اور وہ اپولوجیٹک نہیں ہے اگینسٹ ایکسٹریمسٹ فورسز؟
میں یہ کہوں گا کہ حکومت خواہش مند ہے, چاہتی ہے ایسا ہو, لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو اس طرح کے غیر فوجی ادارے ہیں, مثلا پولیس ہے ہمارے, اس میں بہت ساری جھول ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایسی کمزوریاں ہیں کہ جس میں صرف دہشت گردی کے خلاف نہیں, کوئی بھی کام پولیس یکسوئی سے نہیں کر پاتی. تو اس پورے جتنے ہمارے ادارے ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے.
صحیح. کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پہ, ٹورانٹو سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. کامران صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ اپنا انالیسس دیجیے گا پرائم منسٹر صاحب کے سٹیٹمنٹ اور جو میں نے ابتدائی میں بات کی, اور انور اقبال صاحب سے بھی جو میرے سوالات تھے آپ اس کو انالائز کیجیے گا. نیشنل ایکشن پلان اب تک اس پہ کس حد تک عمل درآمد ہوتا نظر آ رہا ہے, اور جو آپ بھی بات کرتے ہیں کہ ایک بڑا متضاد اور مخالف بیانیہ دینا ہوگا جو دہشت گردوں نے اسٹیبلش کر رکھا ہے, اس پہ کتنا کام ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آیا ہے؟
دیکھیں میں انور صاحب سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں ٹائم لگے گا, اور گورنمنٹ خواہش مند ہے, لیکن خواہش رکھنا اور جو ہے عملی طور پہ کام کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کام نہیں کر رہے, میں کہہ رہا ہوں کہ کام کو مزید افیکٹولی کرنے کی ضرورت ہے, کیا بھی جا سکتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ فوجی کارروائی جو ہے وہ ایک رخ ہے اس لڑائی کا. فوجی کارروائی جو ہے ان لوگوں کو اپروٹ کر سکتی ہے, ڈسرپٹ کر سکتی ہے ان کے آپریشنز کو, ان کا کسی حد تک کلا کما کر سکتی ہے, لیکن جب تک آپ کی سیاسی حکومت ان گینز کے اوپر بلڈ نہیں کرتی تب تک جو ہے وہ جو دروازہ ہے, وہ جو چور دروازے ہیں وہ مکمل طور پہ بند نہیں ہوں گے. اور وقت لگے گا, لیکن یہ ہے کہ وقت لگنے پھر ہم یہ نہ لے لیں کہ بھائی ٹھیک ہے جو ہے نا چونکہ اس میں بڑا وقت لگے گا تو جو ہے ہم ذرا سست ہو جائیں, کیونکہ پھر جب وقت لگنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی کہ اچھا چلیں ابھی جو ہے نا چونکہ وقت لگے گا تو ہمیں اتنی جلدی جو ہے نا نہیں ہے, تو پھر اس طریقے سے جو ہے پرجوش طریقے سے کام نہیں کیا جاتا. جو کام جس ایسپیکٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ایک تو उन इलाकों में कि जहां पर दहशत गर्दों का कला कमा किया जा रहा है, वहां पे एक पॉलिटिकल लाइफ को जर्मिनेट किया जाए, वहां पे एक नॉर्मल पॉलिटिकल लाइफ, वहां पे एक सोशियो इकोनॉमिक सेटअप को जो है उजागर करने की जरूरत है, वहां पे तालीम देने की जरूरत है। और फिर यह है कि जैसे अब वो अगले सेगमेंट में आप बात करेंगे, लेकिन ये लाल मस्जिद का मामला इससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अगर सिविल सोसाइटी कह रही है कि अब्दुल अजीज को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, तो वो ठीक कह रहे हैं, और इसका ताल्लुक डायरेक्टली नेशनल एक्शन प्लान के साथ है कि आप जो है, ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ दहशतगर्दों के खिलाफ जो है फौजी कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इन बेहुदा लोगों को जो है ना बोलने की इजाजत दे रहे हैं।
सही। अच्छा कामरान, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो उनके स्टेटमेंट में एक लगता है कि जाहिर है एक अज़्म है, एक कमिटमेंट है, आप इसको अगर एनालाइज करेंगे तो क्या वो रीजंस हो सकती हैं जिस पे वज़ीर आज़म साहब इतने पुरएतमाद हैं कि ये जल्द खात्मा हो जाएगा? आपके ख्याल में उनके पास भी तो जाहिर है पूरी इंटेलिजेंस शेयरिंग उनके साथ भी होती होगी, बहुत सारी उनको भी ब्रीफिंग्स दी जाती होंगी, तो इस रेफरेंस में आपको कुछ लगता है कि ऐसी बातें हो सकता है कि वो मंजर आम पर ना हों, पब्लिक ना हों, लेकिन वज़ीर आज़म को के पास ऐसी मालूमात हों जिसकी बुनियाद पर वो बड़े एतमाद के साथ ये कह सकते हैं कि वो वक्त दूर नहीं जब ये इनको कम्प्लीटली इनका खात्मा कर दिया जाएगा?
देखिए, इस एतमाद की बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये कि वो इंटेलिजेंस जो के मंजर आम पर नहीं है, वो ज़रूर हो सकती है कि जो उनको इतना एतमाद दिला रही है कि भाई कुछ अरसे में हम जो है ये खासी पेशरफ्त कर लेंगे, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि उनको वो इकोनॉमिक सिचुएशन को भी देख रहे हैं कि इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट थोड़ी बहुत हो रही है, तो उस पर भी जो है वो उम्मीद बांध देते हैं कि अगर इकोनॉमिक हालात बेहतर होंगे तो दहशतगर्दी इंतहा पसंदी की जगह जो है वो सुखड़ जाएगी। तीसरी बात यह है कि उनको अपनी हुकूमत जो है वो उसके खिलाफ कोई एज सच कोई खतरा महसूस नहीं होता जैसे कि उनके मतलब इब्तदाई सालों में हुआ था 2013 के बाद, खासतौर पर इमरान खान साहब की जो जमात ने जो तहरीक चलाई थी उसके दौरान जो है खासा नुकसान हुआ और दहशतगर्दों के खिलाफ जो लड़ाई थी उसको खासी जो है वो कमजोर हुई। तो अब मैं समझता हूँ कि वो पोलिटिकली भी फ्री है, मिलिट्री के साथ जो मामला है वो है, लेकिन यह है कि ऐसा उनको कोई अंदेशा नहीं है। तो पॉलिटिकली सिक्योर होना, इकोनॉमिक सिचुएशन को देखना, फिर इंटेलिजेंस का होना, तो एतमाद जो है ना मैं समझता हूँ उनका मिसप्लेस्ड नहीं है, हो सकता है एग्जैजरेटेड हो।
सही, एतमाद उनका मिसप्लेस्ड नहीं है लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा एग्जैजरेटेड हो। ये एनालिसिस है कामरान बुखारी साहब का। जी, यही सवाल अनवर भाई आपसे भी, उनके इस एतमाद की वजह?
देखें, एक तो आप ध्यान में रखें कि वो सियासतदान है, और सियासतदान यहाँ भी आप देख लें कहीं भी, वो एक हमेशा एक मस्बत बयान देता है, पॉजिटिव बयान देता है, क्योंकि उसने जो पैगाम देना होता है ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म कौम को, वो उसमें कौम में मायूसी फैलाना अफोर्ड नहीं कर सकता, उसने कौम को इनक्रेज करना है। और ये ज़ाहिर है कि ये दुरुस्त है कि हुकूमत कम अज़ कम लगता तो है अब कि कमिटेड है इस जंग में, लेकिन ये कह देना कि हम जल्द काबू पा लेंगे, ये ज़रा सियासी बयान है, जल्द होता ये मामला नज़र नहीं आता, अभी कुछ साल लगेंगे।
अब आते हैं ज़रा इसी का एक और जो दूसरा एंगल है, हमारे साथ प्रताप सिंह वंशी साहब भी हैं, मैंने तो अपने लाइनअप में चाहा था कि वो थोड़ा देर से मैं ज्वाइन करते लेकिन उनको हमारे साथ फ़ोन पे रहना पड़ा, उनके लिए उनसे माजरत भी। जो रेफरेंस उन्होंने आज एक और मीटिंग में भारत के साथ अपने ताल्लुकात के रेफरेंस में दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि पठानकोट को का जो हमला है, जो मोमेंटम बन रहा था भारत और पाकिस्तान के दरमियान पीस प्रोसेस का, उसको उस हमले ने नुकसान पहुँचाया, और पाकिस्तान कमिटेड है कि जो एविडेंसेस दिए गए हैं उस पर कम्प्लीट फेयर और स्पीडी इन्वेस्टिगेशंस होंगी, और जो भी जिम्मेदारान हैं उनका ट्रायल भी होगा। ये कमिटमेंट उनकी कितनी हौसला अफजा है, और ये कितना दोबारा एक तरह से भारत और पाकिस्तान को आपस में जोड़ सकती है, या कम अज़ कम मुज़ाकरात की मेज़ पे ला सकती है? प्रताप सिंह वंशी साहब, एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, आपका बहुत शुक्रिया। आप इसी का सबसे पहले इस पर आप अपने रिमार्क्स या अपना रिएक्शन दीजिएगा।
जी, पर अभी तक क्या होता था कि हिंदुस्तान में कहीं कोई चीज अगर होती थी तो ये सच है कि हर चीज के लिए पाकिस्तान को अगर मान लीजिए वहां से कहा जाता था कि ब्लेम किया जाता है, लेकिन जिन चीजों पे हो रहा है कि सब ये सबूत है, ये वारदात हुई है, आप इसकी इंक्वायरी करके बता दीजिए, उस वक्त भी उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, तो इसका नुकसान ये होता था कि दोनों तरफ से पॉलिटिकल बारिश शुरू हो जाता था, दोनों तरफ से और नफरत की बातें शुरू हो जाती थी, और दोनों तरफ से जब ये चीजें होती थी तो और खराब होती थी। पहली बार जिस दिन ये घटना हुई, अगले उसी दिन वहां पे कहा गया कि साहब हम जांच करेंगे, फिर एक प्रोसेस चला और अभी भी चल रहा है। यहाँ अलग बात है कि यहाँ जो अपोजिशन है वो कह रहा है इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा, लेकिन अगर हम आवाम की बात करें उसको बहुत, उसके पास एक पॉजिटिव साइन है, गवर्नमेंट पॉलिटी है, कि हमें पाकिस्तान को मौका देना चाहिए, गवर्नमेंट कह रही है कि साहब ये बहुत बेहतर चीज हो रही है, ये एक अच्छी बात है कि जब हम, और ये लड़ाई हम किसी नाम से नहीं लड़ रहे हैं, कोई नाम से नहीं लड़ रहे हैं, एक टेंडेंसी से लड़ रहे हैं, और ये तय है कि टेररिज्म पाकिस्तान को भी उतना नुकसान पहुंचा रहा है, हिंदुस्तान को पहुंचा रहा है, और जब पाकिस्तान इतनी शिद्दत से उसके खिलाफ वहां काम कर रहा है तो जाहिर तौर पर ये दोनों के हक में है। हिंदुस्तान में बहुत ही इसका आप समझिए वेलकम है, और मुझे लगता है कि ये जो रिश्ते आगे आने वाले दिनों में बेहतर होने की ओर बढ़ेंगे। यहाँ तक कि ये जो छोटी वारदातें भी थी, हमको ये लगता था कि कोई वारदात होगी तो चीजें बिगड़ने में आएंगी, लेकिन गवर्नमेंट से लेके पॉलिटिकली भले कहा गया जी।
प्रताप साहब, हम आपको दोबारा आपको टेलीफोन करते हैं, आपकी लाइन में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, हम आपको जी हम आपको दोबारा जहमत देते हैं, आपकी आवाज़ हम तक सही नहीं पहुंच पा रही। अनवर इकबाल साहब, बहुत अच्छा, एक लिहाज से बड़ा रिजनेबल और बैलेंस रिएक्शन रहा है। ये वाक़या बड़ा था, एक मिलिट्री उनकी अड्डे के ऊपर, फिजाइया के अड्डे के ऊपर अटैक किया जाना, लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन था वो बड़ा कैलकुलेटेड रहा दोनों तरफ से और बड़ा मोहतात रहा। क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है, या वाकईतन इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि अब एक सीरियस पॉलिटिकल विल है दोनों अतराफ में, और वो ये समझते हैं कि अगर नॉन स्टेट एक्टर्स या ऐसी फोर्सेस जो नहीं चाहती हैं कि ताल्लुकात बेहतर हों, तो उनका कोई एक्शन वाकईतन इन दोनों मुल्कों को एक दूसरे से दूर ना ले जाए, और वो
बड़ा आपने जैसे कहा कि ये मस्बत काम हुआ है और बहुत अरसे बाद हुआ है। पहले भी एक आध दफ़ा पाकिस्तान और भारत ने ऐसी कोशिशें की हैं, और लेकिन इस दफ़ा लगता है कि दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि प्रताप साहब ने कहा कि भारत में पहली दफ़ा इस बात को महसूस किया जा रहा है कि पाकिस्तानी इस जंग के मामले में सीरियस हैं, और उसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। असल में जो भारत में मैं समझता हूँ जिस बात को समझने की ज़रूरत है वो ये है, एक तरफ हुकूमतें होती हैं और हुकूमती अदारे होते हैं, और एक तरफ होती है अवाम, इनको वो जनता कहते हैं, और अवाम बज़ाहिर तो पावरलेस नज़र आते हैं, लेकिन उनकी पावर बहुत होती है। जब अवाम की, जनता की सोच तब्दील होनी शुरू हो जाए तो फिर जल्द या बदेर उसका असर ज़रूर हुकूमत की पॉलिसी पे होता है। और इस वक्त अगर पाकिस्तान में आप देखें तो अवाम की सोच जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, टेररिज्म के ख़िलाफ़ हो गई है। आप ये देख लें कि किसी किस्म के भी जो दहशतगर्द अदारे हैं उनको लोग पसंद नहीं करते हैं पाकिस्तान में।
काफ़ी अवामी सतह पे भी आप ये समझते हैं कि जो भी जिहादी ग्रुप्स होंगे या लोग होंगे उनके ख़िलाफ़ नापसंदीदगी है। कामरान बुखारी साहब, आपके ख्याल में दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों ने पठानकोट के हमले के बाद जिस तरीके से रिएक्ट किया है, आज प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट एक बार फिर क्या उसी बात को इंडोर्स करता है कि दोनों मुल्क नहीं चाहते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स उनके दरमियान को बहुत बड़ा रखना डाल सकें?
जी, ये इस मोड़ तक पहुंचते पहुंचते बड़ा वक्त लगा है। अगर आप देखें तो ये सफ़र शुरू हुआ था सन 2001 में, जब पहली दफ़ा जो है वो भारतीय पार्लियामेंट के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया था, और उसके बाद श्रीनगर में जो कश्मीर की स्टेट असेंबली है उस पर भी हमला हुआ, फिर बहुत कशीदगी हो गई, यहाँ तक कि आलमी जो मीडिया है उसने ये कहना शुरू कर दिया कि जी राइवल, न्यूक्लियर राइवल्स ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सचेंज, तो इस तरह की जो बातें थी। फिर वहाँ से हालात बेहतर कुछ हुए, फिर 2008 का सानिया हुआ मुंबई हमलों का, उसके बाद फिर कशीदगी पैदा हो गई। तो मैं समझता हूँ कि ये जितना तवील अरसा दोनों जो है ना अपना हुकूमतों ने, दोनों रियासतों ने तय किया है, उसके नतीजे में जो है अब वो बेहतर तौर पे एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता ये बात सामने आ रही है कि जो है ये जो इंटरनल थ्रेट है, ये भारत की तरफ से जो हमारा हिस्टोरिक थ्रेट परसेप्शन है उससे ज्यादा है। फिर ये है कि भारत के अंदर जो एक वो अदम एतमाद का था कि जी ये पाकिस्तान जो है वो डबल गेम खेल रहा है, ठीक है थोड़े बहुत दहशतगर्दों को वो जो उनके इलाकों में हमले करते हैं उनको मारपीट देते हैं, लेकिन जो दहशतगर्द हमारे ऊपर हमला करते हैं या अफगानिस्तान में जाके हमला करते हैं उनको उन्होंने खुली छूट दे रखी है, ये तासुर भी अब जायल होता हुआ नजर आता है। अब वहां से ये जो है जो इशारे यही मिल रहे हैं कि वो अब जैसे अनवर भाई ने कहा कि भाई वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक इब्तदाई मरहलात में जो है मामला है, तो अल्लाह करे कि जो है ये तोड़ पहुंचे और मजीद फिर इस पे जो है एतमाद की फिजा पैदा हो, ताकि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं चाहे वो किसी किस्म के भी हैं, वो जो पहले से हालात بہت کشیدہ ہیں ہسٹورکلی ان کو مزید خراب نہ کر پائے۔
پرتاب صاحب آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم، آپ دوبارہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ ہیں۔ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو پیش رفت ہے جس کا تذکرہ آپ نے کیا ہے کہ بڑی میچورٹی ہے اور پہلی بار ایسا ہوا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا واقعتاً ایک پولیٹیکل میچورٹی آ چکی ہے، انٹرنیشنل پریشرز ہیں، یا باقی جو اسٹیک ہولڈرز انگیج ہو چکے ہیں وہ ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ جو اقتصادی یا معاشی جو اہداف ہیں دونوں ملکوں کے سامنے، اور خاص طور پہ پاکستان اور چائنا سے لنکڈ جو کچھ اکنامک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بھی ہے، وہ بھی مجبور کر رہا ہے کہ دونوں ملکوں کو اپنے اقتصادی معاملات کو، معاشی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے نفرت یا اس طرح کی سیاست سے دور رہنا ہوگا۔
ابھی جیسے بھائی نے میرے کہا اور سچ یہ ہے، جو عوام کی پاور ہے، آپ دیکھیے آج یہاں بات ہو رہی ہے کہ انکیوبیشن سینٹر بنائے، آج بات ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں اسٹارٹ اپ انڈیا، اسٹینڈ اپ انڈیا۔ جو ینگ جنریشن ہے وہ یہاں تک کی جو یہاں کے کرنل ڈسپیوٹس ہیں 92 کا، جسے بابری مسجد جیسے معاملے ہیں، جو بہت ینگ لوگ ہیں، اب ان ساری چیزوں سے ٹیررزم دائیں بائیں وہ دنیا کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ گلوبل اکانومی، گلوبل مارکیٹ، گلوبل چیزوں کو دیکھ کے بڑھنا چاہ رہے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ، اور اب یہ چیز پولیٹیکلی بھی سمجھا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک پارٹی، جو موجودہ پارٹی جو گورنمنٹ میں ہے، ان کی پہچان تھی کہ یہ ریلیجن کی پالیٹکس کرتے ہیں، ان کی پہچان تھی کہ یہ مندر مسجد کے جھگڑے کرتے ہیں، یہ بدل گئے ہوں میں ایسا نہیں مانتا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ باقاعدہ روز کے ان کے جو دوسرے اسٹیٹمنٹس ہیں وہ پروگرس کے، جابس کے، ترقی کے، ان ساری باتوں کو کر رہے ہیں۔ عوام بھی اسی لیے، یگسٹرس اسی لیے، ایک نوجوان ہندوستان جیسے کہتے ہیں کہ 65% کے اراؤنڈ یہاں پہ کس طرح سے جو ٹینڈنگ ٹو 40 جو پاپولیشن ہے وہ اتنی زیادہ ہے یہاں پہ، تو اب وہ سارے لوگ، تو یہ سیاست کی ضرورت بھی ہے، آج کی ضرورت بھی ہے، اور دونوں ملکوں کی ضرورت بھی ہے، اور ہیومینٹی کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم یہ جو غلط چیزیں ہیں اس کو ہٹائیں، اور کیونکہ پھر ان کا اعزاز افضل صاحب کا خطا ایک دو لائن ہے کہ وقت آ گیا، یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم فیصلہ کریں، بستی میں ہم رہیں گے کہ دہشت پسند لوگ۔ تو اب بالکل یہ بھی چیز ہے کہ بہت ایک راستہ نہیں بن رہا ہے۔ میں تو بہت آپٹیمسٹک آدمی ہوں، میں اگلے 15-20 سال میں بالکل دیکھ پا رہا ہوں کہ یہ دونوں ملک دنیا کے ان تمام ملکوں کی طرح، اور یہ ہم اپنے سمے میں دیکھ کے جائیں کہ طرح یہ فری زون ہو، اور اگر آپ اس پہ ووٹ ڈلوائیں کہ یہ ان ملکوں میں فری زون ہونا چاہیے، تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ہندوستان کی جانب سے کہ ایک بڑی مزاحی کا ووٹ اس پہ پڑ کے آئے گا۔
یہ تو خیر بہت آپٹیمزم ہے انور اقبال صاحب کے، اگر ایک فری زون کی بات ہو تو ان کا یہ کہنا ہے، اس پہ اگر ریفرینڈم ہو تو بڑی تعداد میں لوگ اس کی حمایت کریں گے۔ عوامی سطح پہ ویسے یہ ایک فیلنگ سینٹیمنٹ ہے دونوں طرف،
دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ہمارا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے، آپ اپنے پڑوسی بدل نہیں سکتے، اور پھر یہ ہے کہ بھائی آپ بہت دور نہ جائیں، آپ پاکستان کے اندر سفر کر رہے ہوتے ہیں، اسلام آباد سے کتنی دور ہے ٹیکسی لا ساتھی ہے نا، 20 کلو میٹر ہے، اور وہ ایک بہت بڑی تہذیب کی نشانی ہے جو مسلمان تہذیب نہیں تھی لیکن ہماری تہذیب تھی، اور ہماری تہذیب اس قدر تھی کہ جو آپ کو کاسٹ نیم اس وقت ہوتے ہوں گے ان لوگوں کے جو وہاں رہتے تھے، آج بھی وہی لوگ رہ رہے ہیں، کیونکہ پنجاب میں ہمارے بڑی اچھی بات ہے کہ پنجاب میں جو ہندو کاسٹ نیم ہے پرانے، وہ ابھی استعمال اسی طرح استعمال ہوتے ہیں، تو آپ صرف ان کے نام دیکھیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں، کہیں باہر سے نہیں آئے، تو ٹھیک ہے انہوں نے مذہب چینج کر لیا، تو آپ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ بھارت کو بھی اس طرح میرا خیال ہے سمجھنی چاہیے اس بات کو کہ اچھا ٹھیک ہے پاکستان سے ٹیررزم ہو رہی ہے، ایک اپروچ ہے کہ اس سے ریلیشن توڑ کے بیٹھ جاؤ، اسے کر کے آپ نے دیکھا اسے حالات نہیں طے پاتے، تو دوسری صورت یہ کہ پاکستان میں جو لوگ ٹیررزم کے خلاف ہیں ان سے سمبندھ بنا کے مل کے کام کرو، اور پاکستان کو بھی یہی رویہ رکھنا چاہیے،
کو ایگزسٹنس کا اسی میں بقا ہے۔ چند سیکنڈ کی ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد شیخ رویل اسکر صاحب ہمیں جوائن کریں گے، چیئرمین ڈیفنس کمیٹی آف نیشنل اسمبلی، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے۔ چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA، ہم سے رابطہ کیجیے اردو VOA.com پر۔ واٹس اپ پاکستان،
کیا سین ہے پاکستان، اردو voa.com۔
پروگرام جہارنگ میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان بھارت تعلقات کے پس منظر میں، اور ہمارا جو سیگمنٹ اسی کے ساتھ شروع ہوگا اس میں افغانستان کے اندر انڈیورنگ پیس کیسے آ سکتا ہے افغانستان کے لیے، اور انٹرنیشنل امریکن فورسز کے لیے جو نامنی ہے موجودہ صدر باراک اوباما کے اور ان کی انتظامیہ کے، وہ اپنی توثیق کے لیے ان کی گزشتہ روز سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے ان کی شہادت تھی، ان کی گواہی تھی وہاں پہ، اور اس میں ان کے جو سٹیٹمنٹس آئے ہیں ان میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کا کردار افغانستان کے اندر ایک دیر پا امن کے قیام کے لیے بہت ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ریفرنس دیا ہے کہ پاکستان کا اپنی جو فوجوں کا فاٹا کے اندر آپریشن ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ دہشت گردوں کی یا طالبان عسکریت پسندوں کی جو صلاحیت ہے ان ایریاز کو اپنی سیف ایون بنانے کی وہ بہت حد تک ریڈیوس ہو چکی ہے، اور اس طرح وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا تعاون مزید آگے بڑھتا رہے۔ انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ پرتاب صاحب، منشی صاحب، آپ کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے، آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ شیخ رویل اصغر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس سیگمنٹ میں۔ انور صاحب، آپ کا جو میں نے انٹرو دیکھا خاص طور پہ، اس میں آپ نے کہا کہ ان کی جو ان کا سٹیٹمنٹ تھا یا ان کی اس کو یہاں ہیئرنگ جس کو ہم کہتے ہیں سماعت تھی، کہ پاکستان کو انلسٹ کرنا چاہیے ہے کہ وہاں پہ افغانستان کے اندر ٹیررسٹ کو دہشت گردوں کو شکست دینے کے لیے، کس طرح کا تعاون وہ پاکستان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟
یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ تعاون تو ہے لیکن انہوں نے لفظ استعمال کیا انلسٹ کرنا، یعنی ساتھ لے کر چلنا۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آگے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان اور پاکستان مل کر کام کریں، اور اب دیکھیں پاکستان میں بھی یہ ریئلائزیشن آئی ہے، پاکستان بھی یہی چاہتا ہے، اس لیے کہ ایک ہمارے ساتھ اب ایک عجیب و غریب بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اب وہاں افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے اڈے بن گئے ہیں اور وہاں سے اب ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو ہمیں بھی وہی شکایت ہوگی جو افغانستان کو ہم سے شکایت تھی۔ اب اگر دونوں طرف اڈے ہیں اور دونوں ملکوں پہ حملے ہو رہے ہیں تو اس کا علاج یہی ہے کہ دونوں مل کے کام کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جو پشتون علاقے ہیں افغانستان کے اور وہ ہمارے پشتون علاقوں سے ملتے ہیں، اور پھر یہ چھوٹی موٹی ملاپ نہیں ہے، چھوٹا موٹا ملاپ نہیں ہے، ہمارے یہاں پشتونوں کی آبادی افغانستان سے زیادہ ہے، تو وہاں جو کچھ بھی ہوگا افغانستان میں اس کا اثر ہمارے علاقوں پہ ہوگا، اور ہمارے علاقے میں جو کچھ ہوگا اس کا افغانستان پہ اثر ہوگا۔ لہٰذا ایک دوسرے کو ساتھ لیے بغیر جو ہے یہ جنگ جیتی نہیں۔
لیکن یہ تو خیر یہ تو ایک ایسا سلوگن ہے جو بڑی شاید جب سے یہ افغانستان کے اندر انٹرنیشنل فورسز گئی ہیں تب سے ہم سن رہے ہیں، لیکن اس میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ شیخ رویل اصغر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، چیئرمین ڈیفنس کمیٹی نیشنل اسمبلی۔ انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سیگمنٹ میں، اور کامران بخاری صاحب جیو پولیٹیکل ایکسپرٹ اور مڈل ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا۔ شیخ رویل اصغر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اس سے پچھلا جو ہمارا سیگمنٹ تھا، میں اس پہ افغانستان والی صورتحال پہ آنے سے پہلے چاہوں گا کہ آپ اس پہ ذرا اپنا انالیسز بھی ہمیں دیجیے۔ پرائم صاحب کا ایک تو یہ اعتماد کہ جو دہشت گرد ہیں ان کی حملے کرنے کی صلاحیت بہت جلد ختم ہو جائے گی، اس وقت بھی بہت محدود ہو چکی ہے، اس کی وجہ بتائیے گا، کیا انفارمیشنز ہو سکتی ہیں، کیا انالیسز ہو سکتا ہے؟ لیکن تنقید دوسری طرف اپنی جگہ موجود ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ڈسمینٹل تو دہشت گرد ضرور ہوئے ہیں، لیکن ان کے نہ تو بیانیوں کو ڈیل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس میں ایک ریفرنس لال مسجد کا بھی ہے آپ کے سامنے، آج ہی کی خبروں میں وہ ہیڈ لائنس کے اندر موجود ہے، آپ بتائیے گا ان کے اعتماد کی وجہ کیا ہے؟
دیکھیے، پہلی بات تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اصل کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو معاملات یہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں ہمارے ٹرائبل ایریا سے، ان کو ایلیمنیٹ کر۔ اب سیکنڈ فیز آتا ہے آپ کا، تو تاکہ اب مصائب میں ہم شکار ہیں۔ ایک تو ابھی آپ انالیسس سن رہے تھے کہ بہت سارے ٹھکانے افغانستان کے اندر بن گئے ہیں اور وہ ٹھکانوں سے اب حملے کیے جا رہے ہیں، ابھی ریسنٹلی آپ کے سامنے کیا صدا کا واقعہ آپ کے سامنے، اور یہ سارے کا سارا اپڈیٹ ہوا وہاں سے افغانستان سے، اور اس کے باقاعدہ ایویڈنس بھی دے دیے گئے۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ دیکھیں نا، مطلب میں آپ کی باتیں سن رہا تھا، ہر وقت ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تعاون آپ کا چاہیے، آپ کا ہمیں مزید تعاون چاہیے، کیا آپ ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ آپ کے آج تک کے جو معاملات ہیں ان کو ہم آج بھگت رہے ہیں، اور یہ بھگتتے رہیں گے اس وقت تک جب تک ہم اپنے ہوش و خواص سے اپنے فیصلے خود نہیں کریں گے. اب جہاں تک ہمارے انٹرنل معاملات ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں. میں بارہا کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ان سے ایکسٹرنل دشمن سے زیادہ جو ہمارے انٹرنل دشمن ہیں جن کو ہم نے سالہ سال یہاں پہ پنپنے کی ایک اجازت دی تھی یا ان کو ایک فری ہینڈ دیا ہوا تھا وہ انتہائی خطرناک ہے. جیسے کہ ایک ابھی آپ نے ہلکا سا اشارہ وہ لال مسجد والے مولوی جو ہے وہ
برقع
متعلق آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے, یہ ایک ایلیمنٹ ہے جو یہاں پہ انتہائی خوفناک صورت اختیار کر گیا. وہ ایک شعبہ ہائے زندگی میں نہیں ہے, وہ مختلف شعبہ ہائے زندگی میں چلا گیا, صلاحیت کر گیا. ایک مائنڈ سیٹ ہے نا جی. اب اس مائنڈ سیٹ سے لڑنے کے لیے آپ کو ایک وقت درکار ہے, اس میں آپ کو فائنینسز درکار ہیں, اس میں آپ کو ماڈرن ٹیکنالوجی درکار ہے. اب دیکھیں میں آپ کو,
لیکن یہ بات پرائم منسٹر صاحب بھی تو کہہ سکتے ہیں نا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان کے بیان سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے بہت قریب ہے پاکستان اس فتح کے, لیکن آپ کی بات بہت حقیقت پسندانہ ہے, انالیسز یہی ہے کہ وہ مشکل ہے. لیکن اس ریفرنس میں ایک اور کاؤنٹر کوسچن بھی کرنے دیجئے, تو اب کیا وہ بیانیہ بدل چکا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ باوجود ان لوگوں کو پنپنے کا موقع دیا گیا ہے پاکستان کے اندر, تو کیا اب وہ تبدیل ہو چکا ہے ریاست کی سطح پہ؟
اب دیکھیں نا, اب مسئلہ دیکھیں, اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کی ایک ان کی یہاں پہ کاروائیاں تھیں, اب ان میں بہت بہت زیادہ, میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100% اس میں کوئی کمی آ گئی, لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگر ماضی سے اس کا موازنہ کریں تو بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا آپ کو.
صحیح,
لیکن اس کے لیے کام کرنا ہوگا وہاں پہ امریکن فورسز کو. امریکن فورسز اگر اپنے مطلب اور اپنے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر وہ تو خدا خیر کرے تو اس کا تو کوئی ہمارے پاس علاج نہیں ہے. لیکن اتنی ماڈرن ٹیکنالوجی کے باوجود بھی اگر وہاں پہ وہ اسٹرائک نہیں کر پا رہے ہیں, اگر ان کو پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہاں پہ آ کے ڈرون حملہ ہوتا ہے اور وہاں پہ لوگوں مار دیتے ہیں دہشت گردوں کو, تو جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں برسات برس سے, وہاں پہ ان کو اپنی اس ٹیکنالوجی سے نظر نہیں آتا.
صحیح, یہ میں ذرا کامران بخاری صاحب کے پاس چلتا ہوں, ایک سیکنڈ ہمارے ساتھ رہیے گا کامران بخاری صاحب.
میں آخر میں ایک لفظ کہتے ہیں آپ سے جانا چاہوں گا کہ اس میں ڈسٹارشن اور اس میں کوئی بریک آ رہی ہے, کہ اس میں اگر برا نہ مانے کوئی
جی,
تو میں یہ کہوں گا کہ یہ پھر شاید پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہے, جس سازش کو انشاءاللہ ہماری فوج پاکستان اور ہماری ٹیکنالوجی ہماری ایک جو کریج ہے وہ کبھی بھی اس کو پورا نہیں ہونے دے گی. ہم اس کے ساتھ,
آپ اگر صرف دو منٹ ہمارے ساتھ مزید رہیں, اس کو دوسرے زاویے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ پاکستان کے اوپر بہت زیادہ انحصار ہے, پاکستان کی صلاحیتوں کا اعتراف بھی ہے. کامران بخاری صاحب, یہ ایک نقطہ اٹھایا, پہلے بھی اس پہ بات کرتے رہے کہ صرف پاکستان ہی کیوں, جب آپ نیٹو کے بینر تلے 100 ملکوں کی فوج افغانستان کے اندر لڑتی رہی ہے اور آج بھی وہ اعتراف کرتی ہیں کہ وہاں پہ ایک تو پریزنس بھی بڑھانی ہوگی, اس کا فارمیٹ مختلف ہونا ہوگا, تو صرف اکیلا پاکستان کیا کر سکتا ہے انٹرنیشنل فورسز کے لیے, پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے؟
لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اکیلا پاکستان جو ہے اس کی ساری ذمہ داری لے لے, یہ صحیح نہیں ہے. پاکستان کا ایک رول ہے اور اہم رول ہے, پاکستان خود کہتا ہے کہ ان کا اہم رول ہے, امریکہ کہتا ہے کہ ان کا اہم رول ہے, دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے, یہاں تک کہ افغان حکومت بھی کہتی ہے کہ پاکستان کا اہم رول ہے, بھارت بھی کہتا ہے کہ پاکستان کا اہم رول ہے. تو اس ذمہ داری پوری کی پوری نہیں ڈالی جا رہی, صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا چونکہ جغرافیائی کلچرل ایتھنک لنکیجز ہیں, ہسٹورک لنکیجز ہیں, تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا ایک اہم رول ہے. جہاں تک بات ہے نیٹو کی اور ان کی صلاحیتوں کی اور ٹیکنالوجی کی اور وسائل کے ہونے کی, دیکھیں یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ایئر پاور جو ہے اس کی بہت شدید لمیٹیشنز ہیں, کنسٹرینٹس ہیں. ابھی تک دیکھیں داعش جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے باوجود اس کے کہ ان کے اوپر فضائی حملے ہو رہے ہیں. فضائی حملے قدرتی طور پہ ان کی صلاحیت جو ہے وہ محدود ہوتی ہے, وہ محدود گینز جو ہے میسر کرتے ہیں. اب جہاں تک جو ہے تعلق ہے کہ بھائی انٹیلیجنس ایجنسیز اور یہ دیکھیں سگنل انٹیلیجنس, الیکٹرانک انٹیلیجنس بھی ایک حد تک آپ کو انفارمیشن دیتی ہیں. ہیومن انٹیلیجنس اگر آن دا گراؤنڈ نہ ہو تو اس سے جو ہے یہ نہیں تصور کر لینا چاہیے کہ بھائی دیکھیں ان کے پاس تھی تو وہ نہیں کر پائے اور پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ ان ساری چیزوں کو ان کے سیاق و سباق میں سمجھنے کی ضرورت ہے.
صحیح, جی جی,
کہ دیکھیں لڑائی ہمارے آنگن میں ہو رہی ہے, ہمارے کورٹ یارڈ میں ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے پھر ہمارا کردار جو ہے بڑا بنے گا اور دنیا توقع بھی ہم سے کرے گی کہ ہم اپنا کردار ادا کریں گے. اس لیے پاکستان سے کہا جاتا ہے کہ لڑائی ہمارے آنگن میں ہو رہی ہے.
جی شیخ رویل اصغر صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں.
بات یہ ہے کہ یہ بات تو کہی جاتی ہے کہ ہمارے آنگن میں ہو رہی ہے, ہماری لڑائی ہو رہی ہے, لیکن آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کس کتنا نقصان اٹھایا جانی اور مالی بھی, اور رتی برابر کسی قسم کی سپورٹ نہیں کی گئی. اور جو سپورٹ کی جا رہی تھی, جو ایک ہمارے منہ کالے تھوپی جا رہی تھی, وہ بند کر دی گئی. اور پچھلے کئی اس سے برسوں سے پاکستان اپنے سورسز سے یہ ساری جنگ لڑا, اور جنگ مسلط کس نے کی, وہ جو ہمارے کراس بارڈر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ آپ دیکھیں نا ذرا, آپ اس کو آپ سمجھیں نا اس تاریخ کو. ہمیں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا تعاون درکار ہے, ہمارا انفلوئنس بہت زیادہ ہے, اور اس کے بعد جب
نہیں. لیکن شیخ صاحب قطع کلامی کی معافی, لیکن یہاں تو اس وقت تو انٹرسٹ بڑے کامن نہیں ہو جاتے. جو امریکہ کا انٹرسٹ ہے, جو افغانستان کا انٹرسٹ ہے, وہ پاکستان کا بھی ہے. سینکچریز کو تو پاکستان بھی یقیناً جو ہے نا وہ انکریج نہیں کرے گا کہ کسی کی سینکچریز ہو وہاں پہ.
یہ ہمارا ہمیشہ سے امریکن انٹرسٹ رہا ہے.
جی
آپ 80 کی دہائی میں دیکھ لیجئے, تب بھی امریکن انٹرسٹ تھا. رشیا کے ساتھ بھلا دیا گیا پاکستان کو, اور پاکستان بغیر سوچے سمجھے اس میں کود گیا. اس وقت طالبان تھے, اور اس کا اسی وہی طالبان پھر القاعدہ.
یہاں تک تو آپ کی بات درست ہے, لیکن اب ملیٹنٹ فورسز کا خاتمہ, وہ تو پاکستان کا بھی اپنا مفاد ہے نا. اگر امریکہ کا مفاد ہے پاکستان کا, یہاں تک رشیا اور چائنا کا بھی,
وہ ملیٹنٹ فورسز بننے کے عوامل کیا تھے؟ اب
وہ تو ایکنالج بھی کیا گیا, وہ تو مانا گیا نا کہ ہماری یہ غلطی.
میں اگر پالیسی میکرز میں ہوں, میں تو کم از کم ان چیزوں کو اوائڈ کروں. میں تو صرف اپنے گھر کی حفاظت کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. مجھے اس میں کوئی پڑی نہیں ہے کہ کسی کے اگر معاملات ہیں, کسی کے گھر میں کوئی آگ لگی ہے تو میں جا کے اس کو بجھاتا پھروں, مجھے ضرورت نہیں.
انور اقبال صاحب, میں شیخ صاحب
اپنے ہاتھ بھی آپ کے زخمی ہوں گے. بس
جی شیخ صاحب, جو امریکہ کہہ رہا ہے وہ یقیناً یہی کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر کی حفاظت پرائیورٹی.
دیکھیں جی, میں سچی بات ہے, برا مانے یا اچھا مانے, میں ان کی باتوں پہ آنے والا نہیں ہوں. مجھ سے تو آپ ان سے,
شیخ صاحب وہ درست ہے, آپ ان کی باتیں
ہمیشہ
شیخ صاحب آپ ان کی بات نہ مانیں, لیکن آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اگر پڑوس میں آگ لگی ہوئی ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آگ لگی ہوئی ہے, تو آپ کا بالکل امیڈیٹ نیبر ہے, آپ کا ان کی دیوار ملتی ہے, تو آگ آپ کے گھر پہ بھی لگ گئی ہے وہاں سے لگ کے.
میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ آگ لگی کیسے, یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا.
وہ تو مان لیا انہوں نے,
لیکن اب
آگے کیا کریں, آگے کیا
کریں. ہم کو صرف اپنی حد تک ہے نا. اب دیکھیے, میں آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج جو ہم نے ریمینیٹ کیا اپنے ہاں سے سب کو, ہم بار بار ان سے کہتے رہے کہ آپ اپنی سرحد کو آپ سیکیور کریں. یہاں سے ہمارے ہاں آ کے انسرجنسی ہوتی ہے, اور لوگ آ کے یہاں پہ ہمارے یہاں پہ آ کے حملے کرتے ہیں. تو اس کے بعد مطلب ایک ذرا برابر وہاں پہ کوئی اس کے ڈیپینڈ کیا گیا ریسنٹلی. آپ ریسنٹلی, میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں اے پی ایس کی بات نہیں کر رہا, میں ریسنٹ بات کر رہا ہوں. یہ بھی وہاں سے اپریٹ کیا گیا, تو کس وہ
روہیل صاحب, اب یہی باتیں, بالکل یہی باتیں.
ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ میں تو پھر یہ کہنے پہ حق بجانا ہوں کہ یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے.
درست ہے, سنے تو صحیح نا, یہی باتیں کانگریس کی ہیئرنگ میں پرسوں ان کی طرف سے پاکستان کے خلاف کہی گئیں, کہ ہم نے بار بار کہا, مسلسل پاکستان سے کہتے رہے گزشتہ 14 سال میں کہ جی آپ کی طرف سے فاٹا سے کارروائی ہو رہی ہے افغانستان میں, اور پاکستان نے کچھ نہیں کیا اور حقانی نیٹ پر کی پرورش کرتا رہا. تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ دونوں طرف سے الزام تراشی رکے اور مل کے اس لڑائی کو لڑنے کی کوشش کریں.
میں تو گزارش کر رہا ہوں نا جی کہ ہم تو کرنے کو تیار ہیں, لیکن باہر ہی ہم یہ جو کانگریس والے کہتے ہیں یا دوسرے لوگ کہتے ہیں, ان کو ذرا یہ دیکھنا چاہیے, ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ چھوڑ کے کون گیا تھا.
صحیح.
ساری چیزیں یہ چھوڑ کے جانے والے جو ہیں آج اس کو تماشا بنا کے بیٹھے.
تو شیخ صاحب میں مختصر اس کو سم اپ کرنا چاہوں گا, یہ جو آپ کے خیالات ہیں, یہ آپ کے خیالات ہیں یا پاکستان کی ریاست حکومت بھی اسی طرح سے سوچ رہی ہے, اور امریکہ کو اسی طرح سے رسپونڈ کرے گی, لیٹس سے کہ اب یہ باقاعدہ آفیشیل ڈیمانڈ کی جاتی ہے.
میری اگر کہیں پالیسی میکرز میں عمل دخل ہو تو میں یہ کہوں
سر, اگر یہ پاکستان کا پارلیمانی نظام ہے تو آپ پاکستان کی ایک انتہائی اہم پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین ہیں, ڈیفینس کمیٹی کے چیئرمین ہیں آپ, تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پھر تو آپ ڈیفنس منسٹر سے بھی زیادہ آپ کی ریکمنڈیشن کو فالو کرنا ہوگا, ڈیفنس منسٹر کو بھی, اور پوری جو پالیسی.
گزارش کر رہا ہوں نا جی, ہماری اصل میں آپ کو تھوڑا سا گزارش کر دوں, ڈیفنس کمیٹی کا میں چیئرمین ضرور ہوں, لیکن ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمین ہونے کی چیزیں میں ریکمنڈیشن کر سکتا ہوں,
جی
ان پہ اپنی مسلط نہیں کر سکتا.
صحیح, بہت شکریہ.
میری اپنی, جی بالکل, آبزرویشن ہو سکتی ہے, میری اپنی رائے ہو سکتی ہے, گورنمنٹ اب کیسے سوچتی ہے. کاش میں ان کے ساتھ ان کی پالیسی میکنگ میں ہوتا تو ڈیفینیٹلی میں کنوینس کرتا کہ یہ آپ میری پالیسی پہ کام کریں.
بہت شکریہ شیخ روحیل اصغر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, چیئرمین ڈیفنس کمیٹی آف نیشنل اسمبلی, آپ ہمارے ساتھ تھے. چند سیکنڈ کی ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور بات کریں گے جنیوا مذاکرات پہ. انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور کامران بخاری صاحب, مزید کامران بخاری صاحب آپ سے ہم 5 منٹ لیں گے, اس کے بعد پھر ہمارا اگلا سیگمنٹ شروع ہوگا, لیکن پہلے ایک بریک.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے.
کوآپریشن ود کنٹریز لائک پاکستان وچ وی آر آلریڈی پارٹنرنگ ود ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم.
کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں تلف نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
پاکستان میں دیکھیں, ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق.
انڈیپینڈنٹ ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com.
پروگرام جہارنگ میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم. میں محسد حسن اور پروگرام کے پچھلے حصے میں شیخ روحیل اصغر, چیئرمین ڈیفنس کمیٹی آف نیشنل اسمبلی پاکستان کی, وہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور جو انہوں نے خیالات کا اظہار کیا, میں چاہوں گا کہ بڑا کوئک انالیسز اس پہ آ جائے انور اقبال صاحب کا بھی اور کامران بخاری صاحب کا بھی. میں 40-40 سیکنڈ اپنے دونوں مہمانوں کو دوں گا. یہ اگر اپروچ ہے, اگرچہ وہ ظاہر کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ ان کی ذاتی اپروچ ہے, یہ ریاست کی نہیں ہے, لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان کی حکومت بھی یہی اپروچ اڈاپٹ کرے گی اور اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟
میرا نہیں خیال کہ حکومت, بیان کی حد تک تو درست ہے, لیکن حکومت اس بات کو سمجھتی ہے کہ ماضی میں الجھے رہے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ تو کنفرنٹریشنل اپروچ ہے, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کو جو وہاں بین الاقوامی فورسز میں, اس میں نمبر ون امریکہ ہے, ان کو ساتھ لے کے مل کے یہ جنگ لڑنی ہے, ورنہ آپ یہ جنگ جیت نہیں سکتے.
کامران بخاری صاحب, آپ کا تجزیہ.
روحیل اصغر صاحب جو بات کر رہے تھے وہ اگر تو ان کی ذاتی جو ہے نا حد تک محدود ہوتی یہ رائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک آدھ بندے کی رائے ہے 3-4 لوگوں کی, لیکن افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میرا اپنی ریسرچ یہی ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کے اندر یہ رائے جو ہے وہ بڑی مقبول ہے. تو اور یہ بات جو ہے بڑی ہی وہ افسوسناک بھی ہے اور خطرے کا باعث بھی ہے, کیونکہ پھر اس سے مس کیلکولیشن ہوتی ہے. اگر ہمارے جو ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمین جو ہیں ان کی یہ رائے ہے اور وہ کنسپریسی تھیوری میں بلیو کر رہے ہیں, میں معذرت سے بات کہنا چاہوں گا, تو پھر وی آر ان ٹربل دین.
بالکل صحیح ہے,
صحیح. تو کامران ایک اور بھی تو بتائے, کیا پاکستان, لیٹ سے کہ اکثر یہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے کہ کیا آج بھی گڈ اینڈ بیڈ کی کوئی تخصیص ہے, گڈ اینڈ بیڈ ملیٹنٹس کی یا طالبان کی, تو پاکستان ہمیشہ ایشورٹی چاہتا رہا ہے ویسٹرن بارڈرز پہ آپریٹ کرنے کے لیے کہ اس کے جو مشرقی سرحدیں ہیں وہ محفوظ ہوں, تو ادھر سے آپ کو لگتا ہے کہ ان کو مکمل گارنٹیز مل چکی ہیں اور وہی گارنٹیز یہ بات سیکیور کر سکتی ہیں کہ پاکستان پھر کسی تفریق کے بغیر وہاں پہ آپریشن میں جائے اور کوآپریٹ کرے باقی فورسز کے ساتھ؟
دیکھیے, میں سمجھتا ہوں اوور دی ایئرز, جیسے جو ہے نا پہلے سیگمنٹ میں بات ہوتی تھی بھارت کے حوالے سے, تو جو ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا ہماری مشرقی سرحدوں کے اوپر ہمیں تحفظات ہیں, جو گارنٹیز ہیں, تسلی ہمیں دی گئی ہے, یہاں تک کہ بھارت کا اپنا بیہیویئر بھی یہی رہا ہے. دیکھیں, آئی تھنک کہ اب اس کو ڈس انٹینگل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اسٹریٹجیکلی جیو پولیٹیکلی مشرقی اور مغربی بارڈر جو ہیں وہ ایک جو ہے ڈائنامک کا حصہ ہیں, لیکن یہ دو علیحدہ علیحدہ معاملات بھی ہیں, اور جو ہے نا اسلام آباد کو اور اسلام آباد میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اس چیز کو ڈس انٹینگل کرنے کی ضرورت ہے.
Exactly.
اور ڈسکورس کو کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر قیادت جو ہے وہ ڈسکورس جو ہے وہ مڈل ڈسکورس میں جو ہے نا انگیج کر رہی ہے, تو پھر عوام سے ہم جو ہے کس قسم کی توقع رکھیں گے؟
بہت کوئکلی مجھے جانا ہوگا اگلے سیگمنٹ میں, ہمارے پاس پانچ منٹ ہیں, اس کے لیے دو میجر ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ جنیوا کے اندر شام کی صورتحال پہ ہونے والے مذاکرات, اس میں اپوزیشن گروپوں نے اب شرکت پہ آمادگی ظاہر کر دی ہے, امریکہ اس کا خیر مقدم کر رہا ہے. پہلے یہ صرف صدر بشار الاسد, ان کی حکومت, ان کے نمائندے اقوام متحدہ کے آفیشلس کے ساتھ ان مذاکرات میں شریک تھے. کامران بخاری, آپ کو کتنا آپ آپٹمسٹک ہیں کہ یو این لیڈ یہ جو ایفرٹس ہو رہی ہیں یہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گی, اور اس کے لیے کیا صدر بشار الاسد اور ان کی انتظامیہ تھوڑا سا اسپیس دینے کے لیے تیار ہے, اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نظر آتی ہے؟
دیکھیں میں تو کھل کے بات کروں گا, مجھے تو بالکل کوئی توقع نہیں ان مذاکرات سے. یہ مذاکرات اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ اور کچھ کیا جا نہیں پا رہا. میدان جنگ جو ہے وہ بالکل پوری طریقے سے جو ہے وہ سرگرم ہے ہر لحاظ سے, وہاں ایک بہت کمپلیکس لڑائی چل رہی ہے. پھر حال ہی میں جو سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی جو ہے وہ ایکسپوننشلی انکریز ہوئی ہے, اس نے حالات کو مزید خراب کر دیا. ترکی اور رشیا کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے اس نے بھی اس آگ کے اندر مزید جو ہے تیل چھڑکا ہے. تو یہ بات چیت اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ اس کی یہ ایک امپیریٹو ہے, بات چیت کے بغیر گزارا نہیں ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا. لیکن یہ تصور کر لینا کہ بات چیت جو ہے وہ کسی خاطر خواہ کامیابی کی طرف جائے گی, میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہونے والا ہے ان قریب میں.
جی انور اقبال صاحب,
اصل میں دیکھیں اس کو اگر ہم ذرا ڈیفائن کریں کامیابی کیا ہوگی. جی. اگر کامیابی سے مراد جس طرح کہ امریکہ کہتا ہے کہ بشار الاسد نہ رہیں,
جی.
تو پھر مذاکرات سے وہ کامیابی تو ویسے جیسے عمران خان کہتے تھے کہ نواز شریف نہ رہے وزیر اعظم,
yeah,
ان کو ہٹائے گا کون؟
yeah.
مطلب کون ہٹائے؟
yeah.
وہ تو پھر فورس کے ذریعے ہی ہٹائی جا سکتی ہے. اس میں پھر ویسٹرن پاورز کی امریکہ کی اپنی ریلکٹنس ہیں کہ وہ اس حد تک انوالو نہیں ہونا چاہتے کہ فزیکلی جا کے ان کو ہٹا دیں. اس کے بغیر اپوزیشن فورسز اتنی مضبوط نہیں ہیں کہ وہ ہٹائیں, اور ان کو اگر مضبوط کریں تو ساتھ پھر دہشت گرد بھی مضبوط ہوتے ہیں, وہ خوف بھی ہے. تو وہ معاملہ اتنا گنجلا,
لیکن یوز آف فورس کا ایک کچھ بری ایگزامپلس یا خطرناک ایگزامپلس بھی تو صدر بشار الاسد کے سامنے ہیں, جیسے لیبیا کے اندر.
بالکل ہے, لیکن وہاں ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ وہاں ایک مسئلہ ہے کہ لیبیا میں کوئی ایسا ریلیجیس ایتھنک گروپ نہیں تھا جو ٹوٹلی کمیٹڈ ہوتا قدافی کے ساتھ. یہاں جو علوی ہیں وہ کمیٹڈ ہیں, وہ آخر وقت.
اور اس کے علاوہ ایران اور رشیا کی سپورٹ بھی ہے. اب دوسرا ایک اور اینگل, اسلامک اسٹیٹ داعش, اس کے بارے میں امریکن انٹیلیجنس رپورٹس اب یہ آ رہی ہیں, یہاں پہ ان کے آپ نے بلکہ اس کو کور بھی کیا ہوگا, جو ایک بنایا گیا ہے یو ایس لیڈ آپریشن انہیرنٹ ریزالو او آئی آر. ان کے اسپوکس مین یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عراق کے اندر آلموسٹ 40% وہ علاقے جس پہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش نے قبضہ کیا ہوا تھا, ان کا 40% ان سے چھڑوا لیا گیا ہے, اور اسی طرح شام کے اندر 5% علاقے ان سے چھڑا لیے گئے ہیں. اور یہی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب ان کی ایکسپینشن یا ان کے جو ملیٹنٹس کی جو فلو ہے یا موومنٹ ہے وہ ٹورڈز لیبیا ہے. آپ اس بارے میں بتائیے گا, کیا اس کو واقعتاً کامیابی سمجھا جائے؟
اصل میں کامیابی کے لیے ایک چیز ضروری تھی, اور وہ یہ تھی کہ جو عراق کی, آپ یہ دیکھیں معاملہ شروع کس طرح ہوا. عراق کی حکومت نے سب سے بڑی بیوقوفی تو یہ کی کہ جو پوری فوج تھی عراق کی اس کو جنبش قلم جو ہے ان کو سیک کر دیا, اور وہ سارے بھاگ کے دوسری طرف چلے گئے, اور ان میں بہت بڑی تعداد تھی سنیوں کی جو
پروفیشنل
اسلحہ پروفیشنل سولجر میں, وہ ہتھیار لے کے ساتھ چلے گئے. پھر ان کی پالیسیز کی وجہ سے عراق کی جو سنی اقلیت ہے اس میں ایک انسیکیورٹی پیدا ہوئی, اور امریکہ نے پھر یہ کوشش کیا کہ نئی حکومت کے ساتھ مل کے ان کو کیا کہ بھئی آپ ان کو ان کے جو یہ خدشات ہیں دور کریں, جس میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے بھی یہ معاملہ دبا ہے. لیکن یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک اصل معاملہ ہے, یعنی ایک ورکنگ ارینجمنٹ عراق کے اندر رہنے والے سارے ایتھنک اور ریلیجیس گروپس کا نہ ہو, ورکیبل ورکنگ ارینجمنٹ, تو اس وقت تک یہ سارے معاملات جو فوجی اس کے ذریعے کام نے 40% علاقے قبضہ کر لیے, حکومت تو نہیں بنائی انہوں نے نا, وہ 40% علاقے پھر واپس چلے جائیں گے. اصل مسئلے پہ حل کرنا پڑے گا, عراق میں آپ کو ایک ورکنگ اور ورکیبل ارینجمنٹ بنانا ہے.
کامران بخاری صاحب, اسلامک اسٹیٹ کیلیفیٹ کرنچڈ بائی یو ایس بیکڈ فورسز, آپ کا انالیسس؟
میں سمجھتا ہوں یہ ایگزیجریشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں چیزوں کو ٹیکٹیکلی اور اسٹریٹیجکلی علیحدہ علیحدہ دیکھنا چاہیے. جہاں تک کہ ٹیکٹیکل پسپائی کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ داعش کو سنجار میں اور رمادی کے علاقے میں بہت بڑی پسپائی ہوئی ہے, لیکن کیا اسٹریٹیجک پکچر چینج ہوئی ہے میں نہیں سمجھتا, کیونکہ اگر آپ حالات دیکھیں تو سنجار کے قریب ابھی تک لڑائی چل رہی ہے, اور آج جو ہے وہ کردوں کا بیان آیا ہے کہ کرکوک کے اوپر جو ہے وہ ولنربل ہے داعش کے حملے کے لیے. اسی طریقے سے اگر آپ جو ہے وہ رمادی کے قریب جو حدیثہ کا شہر ہے اس کے اوپر اب چڑھائی کی ہے جو ہے داعش نے کچھ ہفتوں سے کر رہی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک طاقت جو ہے پسپائی ہوتی ہے کسی میدان جنگ, خاص میدان جنگ کے اندر, اور اس کے بعد وہ آرڈرلی وڈرا کرتے ہیں اور کسی دوسرے علاقے پہ جا کے چڑھائی کر دیتے ہیں, تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کو جو یہ کامیابی ہوئی ہے عراقی فوج کو اور کردوں کے جو پیشمرگہ فورسز ہیں بیکڈ بائی یو ایس ایئر اسٹرائک, ان کو جو کامیابی ہے وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں نا فریجائل قسم کی کامیابی ہے. ابھی بہت کام باقی آگے.
بہت شکریہ کامران بخاری, آپ نے ہمیں جوائن کیا, جیو پولیٹیکل ایکسپرٹ مڈل ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا افیئرس, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت شکریہ. اور اس سیگمنٹ میں انور اقبال صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ایک ایکسکلوسو انٹرویو اسٹوڈیو کے اندر ہمارے ایک اور گیسٹ موجود ہیں, ان کے ساتھ ہم آپ کا تعارف کرواتے ہیں ایک بریک کے بعد.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کا یہ سیگمنٹ سپورٹس کے ساتھ لنکڈ ہے, بیسڈ ہے, اور ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک امریکن پاکستانی سے, پاکستانی امریکن سے, جو امریکہ کی 50 ریاستوں کے اندر 50 میراتھنز میں شرکت کا ایک بڑا غیر معمولی ایک طرح سے اعزاز رکھتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی میراتھنز میں شرکت کر چکے ہیں, ہیلدی ہیں یا ایکٹیو ہیں, اور ایک بڑی زبردست زندگی گزار رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ پرسنل ٹرینر ہیں صحت کے لیے, اپنی فٹنس کے لیے اور میراتھن کے لیے بحیثیت ایک گیم کے, ان کی کیا ایفرٹس ہیں, کیا انیشیٹیوز ہیں, اور کس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر بھی اس کو پروموٹ کیا جائے, اس پہ ہم بات کریں گے. آغا حسنین قزلباش اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں, واشنگٹن اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آغا صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی آغا صاحب, اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ خود کو متعارف کرائیں ہمارے لسنرز کے ساتھ بھی اور ہمارے ویورز کے ساتھ بھی, آپ نے میراتھن, آپ کب سے اس میں ہیں, ایتھلیٹ ہیں, اور کب سے کر رہے ہیں, اور امریکہ کی 50 ریاستوں میں 50 میراتھنز میں آپ کی شرکت, آپ کی اپنی فیلنگز اس پہ کیا آتی ہیں آپ کی؟
میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رننگ جو ہے یہ میں اسکول سے شروع کی تھی, اور جو ٹرو ہے جو لانگ رننگ میں آیا وہ باٹا کی ریس تھی.
اچھا,
تو اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا یونیورسٹی, کالج, اسکول.
شروع سے بھاگنے کا شوق تھا.
ہاں, گھر سے بھی بھاگے,
گھر سے بھی بھاگے, امریکہ بھی بھاگ گیا.
نہیں, ویزے سے.
اچھا, ویزے سے بھاگ گیا.
تو وہ وہاں سے ساری سلسلہ تو بیک ہی تھا ہوم کا. تو جب امریکہ آئے تو آپ کو پتہ یہاں بیسک آپ کو اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ تھا کہ میں نے اپنی ٹریننگ نہیں چھوڑی.
صحیح,
یہاں
ٹریننگ سے کیا مراد ہے, کتنا آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں اس کے لیے؟
جب میں امریکہ میں آیا تھا تو مجھے بالکل نہیں پتا تھا میراتھن کیا ہے, کیسے یہاں انٹری ہوتی ہے, کیسے جانا ہوتا ہے, کیسے پارٹیسپیٹ کرنا. تو میں 5K 10K رن کرتا تھا.
صحیح,
لیکن 2004 میں میں نے پہلی دفعہ میراتھن رن کی, مرین کور میراتھن. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس کا میڈل ہے
جی, اگر آپ اس کو اس کیمرے کے سامنے,
یہ مرین کور میراتھن ہے واشنگٹن کی, یہ بہت بڑی میراتھن ہے, 35,000 پیپل ان پارٹیسپیٹ ان دس میراتھن. تو پہلی میری یہی تھی, اور یہ بلکہ آپ ابھی ایک ڈسکس کر رہے تھے, یہ میں نے رن بھی انڈیا کی اور پاکستان کی پیس کے لیے کی تھی.
اچھا, زبردست,
پہلی میراتھن میری.
صحیح,
تو اس کے بعد
یہ ساری مارکیٹ کر رہے ہیں. یہ میراتھن جو ہے یہ کتنی لمبی ہوتی ہے؟
یہ 26.2 مائل, یعنی 26 میل اور 200 میٹر ہوتی ہے. یہ
زیادہ بھی ہو سکتی ہے.
نہیں, میراتھن جو میراتھن ہے اس کا یہی ہے, ہاف میراتھن 13.1, یعنی 13 میل اور 100 میٹرز. یہ اس کا سارا بیک گراؤنڈ.
تو آپ تقریباً تمام ریاستوں میں مختلف میراتھنز میں شریک ہو چکے ہیں, کوئی ایک آدھ ریاست ہے ابھی باقی؟
نہیں بالکل نہیں, یہ مجھے 11 سال لگے, پورے 11 ایئر لگے 2004 سے. میں December 13 ہنولولو ہوائی میں میں نے اپنی آخری میراتھن ختم
کی. کوئی ایکنالجمنٹ بھی ہے یہاں پہ, کوئی ایسے آرگنائزرز یا کوئی تنظیم جو اس چیز کو مطلب ایکنالج بھی کرتی ہو؟
بالکل, بڑا اچھا کوشچن آپ نے کیا, کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں نے مجھے پوچھا ہے. امریکہ میں ایک لائن ہے 50 اسٹیٹ میراتھن کلب. اچھا اگر آپ اس کو اس کے اوپر جائیں تو آپ کو میری پکچر نظر آئے گی.
اچھا
کیونکہ وہ 50 اسٹیٹ کلب میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے 50 پوری کیے ہیں.
اچھا یہ بتائیں آغا صاحب, ظاہر ہے شروع سے آپ کو شوق ہے, بیسٹ ٹائم آپ کا اس میں میراتھن میں ایک ایتھلیٹ کے طور پہ کون سا ٹائم تھا آپ کا؟
میں نے کالج ٹائم میں جب میں گورنمنٹ کالج میں تھا اس وقت میرا ایک اور بھی دوست تھا ندیم, اس وقت لندن میں ہے, اس نے اور میں نے اکٹھے ایک ہاف میراتھن رن کی تھی, وہ مجھے بڑی یادگار ہے, کراچی میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی وہ تھی, اس میں میں نے 109 اور اس نے 107.59, یہ ہاف میراتھن کا ہمارا بیسٹ ٹائم ہے اور یہ میرا خیال ہے اس وقت بھی ابھی بھی ورلڈ کلاس کا
زبردست. یہ بتائیں پاکستان جیسے ملکوں میں ہمیں یہ گلہ تو ضرور ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ میراتھن اور اس طرح کی ایتھلیٹک اور اسپورٹی ایکٹیویٹیز کم ہیں, کرکٹ پہ زیادہ فوکس ہے, لیکن وہاں پہ باقی جو ریشو ہے عام آدمی کا اس کی مالی حالت کا, تو وہاں پہ جو نیوٹریشن ہے ان کو اس کو بھی مینٹین رکھنا بہت مشکل ہے, تو یہ خاصی مہنگا شوق نہیں ہے اس اعتبار سے؟
نو بالکل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو رننگ ہے نا یہ بلکہ یہ غریب ملکوں کی گیم ہے, یہ پاکستان جیسے ملکوں میں اگر گورنمنٹ پاکستان اور وہاں کے جو ہیلتھی فائنینشلی جو بزنس مین لوگ ہیں وہ اس کو سپورٹ کریں, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی سستی گیم ہے کہ آپ کو ایک شوز چاہیے, ٹی شرٹ چاہیے, شارٹ چاہیے,
صحیح, یو آر آن دا روڈ, لیکن اس کے بعد آپ کو اپنی فٹنس مینٹیننس باڈی کی بھی ریکوائرمنٹ ہے, وہ پوری کرنے کے لیے آپ کو ایک پراپر ڈائٹ چاہیے.
میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, پاکستان میں یہ ہمارے بھی مائنڈ میں تھا کہ پتہ نہیں یہ جو ورلڈ کلاس کے رنر ہے یہ پتہ نہیں کیا کچھ کھاتے ہیں, کوئی سلاجیت کھاتے ہیں, میں پاکستان کی مثال دے رہا ہوں, کچھ ایسا چکر نہیں ہے, یہ ریگولر فوڈ ہے, صرف آپ کو اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے, یہ کوئی ہوا نہیں ہے, یہ ورلڈ کلاس.
پاکستان میں کون آپ کے خیال میں اسپانسر اس کو کر سکتا ہے؟
او مائی گاڈ از اے لاٹ, وہاں پہ تو سر جی اتنی بڑی مسٹر ایدی کا میں کہتا ہوں, وہ انہوں نے ایک ورڈ بولا تھا کہ پاکستان نیشن ایسی ہے کہ جو اتنی ڈونیشن دیتی ہے میں اس کا فگر نہیں بتا سکتا.
صحیح.
تو کیا اس میں آپ اپنی ینگ جنریشن کو بچا نہیں سکتے جو کہ ڈرگز میں انوالو
ہے؟ آلموسٹ 200 million پاپولیشن ہے. اب یہاں پہ امیرکنز کے ساتھ جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ تو بڑی ریئر ایگزامپلز ہوتے ہوں گے کہ یہ پاکستان سے کوئی بندہ ہے. اور جو
یہ تو میں نے دیکھا ہے کہ ابھی ہم لوگ گئے تھے ایک فنکشن میں امریکیوں کی, وہاں جب پتہ لگا تو خواتین ان کو گھیر لیا.
اچھا,
او مائی گاڈ ڈیڈ یو ریئلی, اور ان کے مجھے بڑی حسد ہوئی, بڑی جلن ہوئی, لیکن یہ ان کے ارد گرد بالکل چھا گئی. انہوں نے ایک ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وہ بھی دوڑے تھے جو پشاور کے اسکول کا جو ثانیہ تھا ان کے بچوں کے لیے دو دوڑے یہاں آپ نے ارینج کی.
وہ میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, یہ اس کی شرٹ بھی ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کیمرے میں, ہم نے یہاں پہ پاکستان کا وہ جو واقعہ ہوا تھا نا وہ بڑا بہت دل ہلا دینے والی چیز تھا, میرے بھی دو بچے ہیں, مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا تھا, تو پھر ہم نے یہاں مل کے تھینک یو فار میڈیا جو ہمارا لوکل ہے اور ہمارے دوستوں نے مل کے یہاں ہم نے رن کیا تھا, ڈاکٹر حسن ہے نیو یارک میں, اعظم ہے, تو یہ بچوں کی کاز کے لیے ہم نے کیا تھا اور یہاں لوگوں نے ہمیں بڑا اپریشیٹ کیا تھا کہ یہ آپ نے ایک وہ چیز بتائی ہے جو عام لوگوں کو بھی نہیں پتا.
اچھا آغا صاحب, ابھی آپ امریکہ میں کیا کرتے ہیں, کیونکہ ایک تو جیسے میں نے کہا کہ پیٹ ادروائز بھی انسان کے ساتھ لگا ہے, تو اگر آپ بھاگتے رہتے ہیں تو کماتے کیسے ہیں, یا کیا آپ نے اس کو اپنے سورس آف انکم بھی بنایا ہے؟
بالکل جی, میں نے بنایا ہے, بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا. آج میں ایک چیز بتا دوں, میرا سب سے بڑا سورس یہ فٹنس کا ہے, اس سے اور میرے سارے موسٹلی کلائنٹ امریکن ہیں, ایم سوری ٹو سے, کیونکہ پاکستانی بھی بہت ہیں وہ کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال ابھی تک
پرسنل ٹرینرز,
جی پرسنل ٹریننگ, یہ میرا بہت بڑا سورس ہے. میرا خیال ہے 20 سال میں اب کسی کو پتا چلا ہوگا کہ یہ کہاں سے پیسے بناتا ہے.
اچھا انور صاحب, اس میں دو باتیں, یہ کھیل اسپورٹس کوئی بھی ہوں, اسپیشلی یہ جو ایتھلیٹسزم ہے, اس کے اندر یہ صرف فٹنس کے لیے ان چیزوں کے لیے ضروری نہیں ہے, ادروائز بھی وہ کہتے ہیں نا کہ العقل السلیم فی جسم سلیم, اور پھر صحت مند قومیں بھی وہی ہیں جن کا اسپورٹی ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. ابھی ہم نے ابھی ایون افغانستان کی ایگزامپل لیں, بےچارا شورش زدہ ملک ہے, لیکن ان کی کرکٹ ٹیم جب انٹرنیشنل میچز کھیلتی ہے تو رپورٹس یہ آتی ہیں کہ طالبان بھی ان کے میچز بیٹھ کے دیکھتے ہیں, تو دیٹ مینس اس دن کوئی دہشت گردی کا واقعہ یقیناً نہیں ہوتا ہوگا. تو اس ریفرنس میں بتائیے گا کہ اسپورٹس کو پروموٹ کرنا پیس کے لیے کتنا ضروری ہے؟
اسد, آپ نے بڑی اچھی بات کی, اس بات کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ جو ہمارے یہاں آپ اگر لوگوں کو صحت مند آلٹرنیٹیو متبادل تفریح نہیں فراہم کریں گے تو لوگ پھر منفی رویوں کی طرف جائیں گے. اگر آپ نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن جیتنے ہیں, دل جیتنے ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو کوئی متبادل تفریح بھی آفر کریں, اور اس میں جیسا انہوں نے کہا کہ دوڑنا مثلاً ایک بہت سستا سا ہے کہ آپ کو بھی مل کے دوڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسپورٹس کو پروموٹ کرنا ایک اہم جزو ہونا چاہیے, ایک اہم حصہ ہونا چاہیے دہشت گردی کے خلاف
اسٹریٹجی کا.
اس کے علاوہ جیسا انہوں نے کہا کہ لوگ ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں اور دوسری نگیٹو کاروائیوں کا, آپ دیکھیں امریکہ میں کیا ہوتا ہے, جو علاقے جہاں ڈرگز بہت زیادہ ہوتی ہیں وہاں یہ اسپورٹس کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس سے یہ چیز رک جاتی ہے.
آخری 10 سیکنڈ, کیا میسج دینا چاہیں گے؟
میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں گورنمنٹ پاکستان کو اور وہاں کی لوکل جو لوگ ہیں پاکستان میں رہتے ہیں بزنس مین, پلیز خدا کے لیے اس رننگ کو پروموٹ کریں. یہ گاؤں کے اندر اتنا بڑا ٹیلنٹ پاکستان کے اندر ہے, اور امریکنوں نے مجھے کہا تھا کہ 190 ملین نیشن ہے پاکستان کی اور ناٹ اینی سنگل میراتھن. پلیز اسٹارٹ ناؤ بیکاز وی نیڈ اٹ, بیکاز امریکن بہت زیادہ مختلف کنٹریوں میں جا کے رن.
بہت شکریہ آپ کا آغا قزل بادشاہ ہمارے ساتھ ہیں. انور اقبال صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروگرام کا وقت سامعین یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.